Alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa bad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab as-sawmu liman khafa ala nafsihi al-uzubah. Qala haddathna Abdan an Abi Hamzatan al-A'mash an Ibrahim al-Qamata qala bayna ana amshi ma'a Abdillahi radiyallahu anhu faqal كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. روزے کا بیان چل رہا ہے آپ کے سامنے. آج جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کرنے کی ابھی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے اور وہ آدمی شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے لیکن شادی کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہدایت فرمائی ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھے. روزہ رکھنے کی ہدایت اس کو کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی کا بیان ہے آج کی اس حدیث میں. حدیث بہت مشہور ہے, بار بار آپ نے سنا ہوگا, لیکن روزے کے تعلق سے تھوڑی سی اس کی شرح آج کے درس میں آپ کے سامنے کی جائے گی. کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے, انہوں نے ابو حمزہ سے روایت کیا. ابو حمزہ نے یہ حدیث عامش سے روایت کیا اور عامش نے یہ حدیث ابراہیم سے روایت کیا. ابراہیم اپنے شیخ القمہ سے روایت کرتے ہیں. القمہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے خاص شاگرد تھے, کوفے میں رہتے تھے. یہ بھی ان کے جو شاگرد ہیں ابراہیم, وہ بھی ان کے جو شاگرد ہیں عامش, وہ بھی, یہ سارے کے سارے لوگ کوفے میں ہی رہتے تھے اور کوفے کے ہی یہ لوگ جو ہے راوی کہلاتے ہیں. تو علقمہ جو خاص شاگرد تھے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ عبداللہ, یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ بڑے خاص شاگرد مانے جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بینا انا امشی مع عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل رہا تھا, راستے میں ساتھ میں یہ لوگ جا رہے تھے. اس زمانے میں لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ جو صحابہ ہیں جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کافی علم تھا, تو ان کے ساتھ تھوڑا بھی موقع مل جائے تو اس کے لیے لوگ کوشش کرتے تھے. اسی موقع کا ایک جو ہے فائدہ یہ بھی ہے یہاں جو علقمہ نے کیا کہ ان کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. اب ساتھ میں جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث راستے میں ان سے سن لیں. راستے میں باقاعدہ احادیث کے بیان کرنے کا رواج تو نہیں تھا, لیکن فائدہ پھر بھی لوگ اٹھاتے تھے, راستے میں چلتے ہوئے بھی باتیں کرتے ہوئے بھی کچھ چیزیں پوچھ لیا کرتے تھے. تو اسی وجہ سے ان کے ساتھ لوگ جاتے بھی تھے اور ساتھ میں کہیں بھی جانے کی خواہش رکھتے بھی تھے. تو یہی معاملہ یہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ. علقمہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے ان کو صحابی بھی ذکر کیا ہے, زیادہ مشہور یہی ہے کہ وہ تابعی ہیں. تو یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے, انہوں نے کہا کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ موقع کے لحاظ سے چیزیں بیان کر دی جاتی تھیں. یہاں صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو یہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے, اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو تابعین جو ہے صحابہ کے ارد گرد رہتے تھے کہ ان سے کچھ حاصل کر لیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے پاس ہیں ہم حاصل کر لیں. تو یہ علقمہ جب ساتھ میں تھے تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کے سامنے ایسے ہی بیان کیا کہ ہم بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے اس وقت ہم کو یہ حدیث بتائی تھی. وہ حدیث کیا ہے؟ فقال من استطاع الباءة فليتزوج, کہ تم میں سے جس کو بھی طاقت ہے شادی کرنے کی وہ شادی کر لے. شادی کرنے میں جلدی کرنے کے لیے آپ نے ہدایت فرمائی کہ اگر شادی کرنے کی گنجائش ہے, طاقت ہے, اور پھر بھی آدمی خامخواہ تاخیر کرتا ہے شادی کرنے میں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ان کو سمجھایا کرتے, صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے. یہ طاقت جس کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جو شرح لکھنے والوں نے بات لکھی ہے, یہ طاقت جو ہے انسان کی اپنی مردانگی بھی ہوتی ہے, مرد ہونے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی ہے, اور ساتھ میں بیوی کا خرچہ برداشت کرنے کی, اس کو رکھنے کی جو طاقت ہے وہ طاقت بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ اگر آدمی کے پاس یہ گنجائش ہے کہ آدمی شادی کر لے تو اسے شادی کر لینا چاہیے, اس میں خامخواہ ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. یہ بات بھی لوگوں نے ذکر کی ہے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ حکم صرف نوجوانوں ہی کے لیے نہیں ہے, یعنی ایسے کے لیے جنہوں نے کبھی شادی ابھی کی ہی نہیں ہے, پہلی مرتبہ شادی ہونے والی ہے, بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو شادی شدہ اس وقت نہیں ہے. جیسے شادی ہوئی تھی لیکن بیوی سے علیحدگی ہو گئی, طلاق یا خلع کا مسئلہ ہو گیا, تو اب بیوی نہیں ہے, یا یہ کہ بیوی کی وفات ہو گئی تو اب بیوی نہیں ہے, تو ان کو بھی یہ حکم شامل ہے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں اب ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو اب دوبارہ کیا کریں, اب تو جو ہے عمر بھی ہو گئی, 50 کے ہو گئے, 55 کے ہو گئے, اب کیا شادی کریں, ایسا نہیں سوچنا چاہیے کبھی بھی. جب ہے شادی کرنے کی طاقت ہے تو شادی کر لینی چاہیے, آدمی جس عمر میں بھی ہو اس کے لحاظ سے شادی کر لینی چاہیے. یہ سب چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں اس ملک میں لوگوں کو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ بہت ساری عورتیں ہیں بیوہ ہیں, تو اب ان سے کوئی شادی کرنے والا نہیں ہوتا ہے, وہ ایسے ہی تنہا جو ہے, ان کا بھی تو انتظام ہونا چاہیے رہنے کا, کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا اور ان کے اوپر خرچ کرنے والا ہونا چاہیے جو ہے. تو جب یہ شکل ہوگی کہ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے, وہ آدمی بھی ہے, کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, وہ بیوہ ہے, اب دونوں کی شادی اگر ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. عرب کنٹریز میں یہ چیز بہت کثرت سے ہوتی ہے, وہاں مسئلہ نہیں ہوتا ہے. طلاق شدہ عورت ہے تو اس کی بھی شادی آسانی سے ہو جاتی ہے, بیوہ عورت ہے تو اس کی بھی شادی آسانی سے ہو جاتی ہے, کیونکہ لوگ اس طرح سے شادیاں کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اب ایک مرتبہ ہو گئی تو اب کیا ہے, بچے ہیں کیا شادی کریں جو ہے, تو بچوں کو دیکھ کر کے کبھی کسی اور مصلحت کی وجہ سے آدمی شادی نہیں کرنا چاہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جس کے پاس بھی طاقت ہے اسے شادی کر لینی چاہیے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, شادی کرنے کا دو فائدہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے نگاہ نیچی ہو جاتی ہے, آدمی پھر اجنبی چہروں پر نگاہ نہیں ڈالتا, اجنبی عورتوں پر اس کی نگاہ نہیں اٹھتی ہے, کیونکہ اب اس کے پاس اپنی بیوی ہے, اپنے گھر میں اس کی اپنی بیوی ہونے کی وجہ سے دوسروں کی طرف نگاہ آدمی نہیں اٹھاتا. جب شادی شدہ ہوتا ہے تو نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. وہ احسن للفرج, دوسری آپ نے وجہ بتائی کہ اس کی وجہ سے آدمی کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے, یعنی انسانی فطرت میں جو شہوت رکھی گئی ہے, اگر یہ شہوت جائز طریقے سے پوری ہو جاتی ہے تو پھر آدمی ناجائز کی طرف نہیں جاتا ہے, اور اس سے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو شادی کرنے کا آپ نے یہ بھی فائدہ جو ہے بتایا. اس کے علاوہ یہ اہم دو فائدے, یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی دو فائدہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں. اگر آپ بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کے سامنے بھی بات آئے گی کہ شادی کرنے کے اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں. جیسے بھی یہی فائدہ ہے کہ آدمی کو کسی کے ساتھ جو اس کا اپنا راز جانتا ہو, بیٹھ کر کے بات کرنے, سکون حاصل کرنے, آدمی کہیں سے تھکا مادہ آیا ہے, گھر میں کوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ پوری رازداری کے ساتھ اس کے ساتھ آدمی بیٹھ کے بات کرے, تسلی کی جو چیز ہو جائے. یہ عورت کے لیے بھی ہوتا ہے یا مرد کے لیے بھی ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے جو ہے عورت اور مرد کو پیدا کرنے کی جو حکمت بیان کی, اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ذکر کی ہے کہ لتسکنوا الیہا, کہ آپ ان سے سکون حاصل کر سکتے ہو. جب یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو آدمی بہت زیادہ ڈپریشن میں ہو جاتا ہے اور بہت سی اور دوسری بیماریاں اسے پیدا ہو جاتی ہیں. شادی کرنے سے ان چیزوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے. فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت کے لیے ایک انتظام بھی ہو جاتا ہے. عورت کبھی کسی نہ کسی کے ماتحت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی اس پہ خرچہ کرنے والا ہونا چاہیے. جب اس کا اپنا شوہر ہوگا تو اس کے اوپر خرچہ کرے گا, تو یہ عورت مجبور بن کر کے معاشرے میں نہیں رہے گی بلکہ اس کا ایک انتظام ہو جاتا ہے اور باعزت زندگی گزارتی ہے. ورنہ تو یہ بھی ایک انتظام ہے کہ لوگ زکات کا پیسہ دے دیں اور اس پر وہ عورت گزارا کر لے, یہ بھی اس کا ایک انتظام ہے, لیکن وہ باعزت زندگی نہیں ہوتی ہے جو کسی کی بیوی بن کر کے اس کو حاصل ہوتی ہے جو ہے, اور شوہر اس کے اوپر خرچہ کرتا ہے. تو بہت سارے فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں. آگے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, جس کے پاس طاقت نہیں ہے اور آدمی کو خواہش ہے شادی کی لیکن طاقت نہیں ہے, خرچہ برداشت نہیں کر سکتا, تو ایسے نوجوانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل یہ بتایا کہ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں, ان کو روزہ رکھنا چاہیے. انداز ایسا بتایا ہے اس میں کہ روزہ رکھنا ان کے لیے گویا ضروری ہے, جس طرح کا اسلوب ہے عربی زبان میں بیان کرنے کا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. عام طریقے سے یہ چیزیں کسی بھی بات کو بہت تاکید سے پیش کرنا ہوتا ہے, تو عربی میں یہ طریقہ رکھا جاتا ہے اور یہ اسلوب جو ہے بیان کا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں حدیث کو ذکر کیا روزے کے بیان میں کہ اس آدمی کو پھر روزہ رکھنا چاہیے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ, یہ روزہ رکھنا اس کے لیے اس کی شہوت کو توڑنے اور اپنی حفاظت, شرمگاہ کی حفاظت, آنکھوں کی حفاظت, جو کہ روزے کا ایک اہم, جو شادی کا اہم فائدہ ذکر کیا گیا, یہ چیز روزے کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے. جب آدمی روزہ رکھے گا تو اس سے یہ چیز حاصل ہو جائے گی, کیونکہ روزہ رکھنے والے کے اندر اتنا تقویٰ آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوف آتا ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اتنا جو ہے خوف آتا ہے کہ آدمی اس شعور کی وجہ سے اپنی نگاہ کو بھی نیچی رکھتا ہے, اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے اور غلط چیزوں کی طرف نہیں جاتا, غلط انداز سے اپنی شہوت پوری کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. وہ تقویٰ روزے کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا سب سے اچھا علاج یہی ہے, روزہ رکھنا. کبھی کبھی اس کی شرح لکھتے ہوئے لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ اب آج کل ایسی دوائیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر آدمی وہ دوائیں استعمال کر لے تو اس کی شہوت کو تھوڑا کنٹرول رہے گا, اور اس کی وجہ سے, یعنی اس طرح کی دوائیں ہوتی ہیں کہ آدمی اپنے اوپر کنٹرول رکھے گا اور وہ جو ہے اس کسی حرام کی چیز طرف نہیں جائے گا. تو کیا روزے کے بدلے میں وہ دوائیں کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے جو دوائیں اویلیبل ہوتی ہیں؟ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دواؤں سے ہم کو وقتی طور پر فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آدمی کی شہوت پہ کنٹرول رہتا ہے, یا اس سے جو ہے تھوڑا جو ہے آدمی کو شہوت جو ہے اس کی تھوڑی سی مر جاتی ہے اس وقت وہ دوائیں کھانے کی وجہ سے, وہ مسکین دوائیں عربی میں کہلاتی ہیں, لیکن اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. اور یہ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس میں تین فائدے ہوتے ہیں. ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جو طاقت ہے اس کی شہوت کے لحاظ سے, اس کی مردانگی کے لحاظ سے, اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی, وہ پورے طریقے سے وہ چیز باقی رہتی ہے, جبکہ دواؤں میں اس کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے اور وہ پریشانی ہو سکتی ہے بعد میں جو ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ روزہ رکھنا اپنے آپ میں ایک عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر و ثواب ہے. اس سے پہلے بات آپ کے سامنے حدیثوں میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی رکھتا ہے کوئی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا, تو اس کا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے اور ان کے لیے باب الریان ہے جنت میں جس سے ان کو داخل کیا جائے گا. تو یہ سب کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے یہ فائدہ بھی اسے حاصل ہوگا، شہوت پہ بھی کنٹرول ہوگا اور یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور تیسری چیز جو اس سے پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر تقویٰ، وہ تقویٰ اس کی زندگی کی دوسری چیزوں میں بھی اس تقوی کی وجہ سے اسلام کے سانچے میں اس کی زندگی ڈھلتی ہے۔ صرف شہوت ہی کا ایک فائدہ نہیں اس میں ہوتا ہے، بلکہ وہ عمومی طور پر بھی اس کی زندگی اسلامی سانچے میں ڈھلتی ہے جب آدمی روزے کی زیادہ پابندیاں کرتا رہتا ہے، کثرت سے روزہ رکھتا رہتا ہے، تو تقویٰ اس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ پوری زندگی کے لیے بھی فائدہ، صرف شہوت کے لحاظ سے ہی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ پوری زندگی کے لحاظ سے بھی اس کے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کو اسی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ جو یہ دوائیں اس کا بدل نہیں بن سکتی، یعنی اس کے بدلے میں ہم یہ چیزیں استعمال کر لیں تو یہ اس کا قائم مقام نہیں بن سکتی۔ یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کے تعلق سے، اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔